أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.
چلیے جی، سورۃ ہجر سے 14واں پارہ شروع ہوتا ہے، پارہ نمبر 14 سورۃ ہجر سے. تھوڑی سی باتیں اس پارے کے بارے میں کر کے انشاءاللہ ہم سورۃ کو شروع کریں گے. پورے پارے کا مین تھیم کیا ہے؟ مقصد پہ نظر رکھو. ہم اس پارے میں اس پوائنٹ سے بہت کچھ دیکھیں گے کہ جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، کامیاب کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو زندگی میں اپنے مقصد کو متعین کریں اور اس کے بعد اس کے پیچھے چلتے جائیں. تصور میں لائیے ایک ٹرین کو، بھاگتی ہوئی ٹرین جس کے پیچھے 10-15 بوگیاں ہوتی ہیں، سب ارد گرد کے خوبصورت مناظر سے بے نیاز ہو کر چلتی ہی جاتی ہیں، اور اپنے وقت پر 1-2 منٹ کے آگے پیچھے بھی ہوئے بغیر منزل پہ پہنچتی ہیں. یہی اس دنیا میں کامیاب لوگوں کے لیے مثال ہے. وہ لوگ جو اپنے مقصد پہ نظر رکھتے ہیں، وہ ادھر ادھر کی چیزوں سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے. اس بارے میں ہم ایسی مثالیں انشاءاللہ دیکھیں گے، شہد کی مکھی کی مثال، اور اسی طرح سے اس میں ہمیں سورت کے شروع میں، سورہ ہجر سے اگر میں آیتوں کے چند نمبر بول دیتی ہوں، نہیں لکھ سکیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بالکل پہلی ہی آیت میں کافر کا ذکر ہے. کافر کون ہوتا ہے؟ جس کی ڈسٹریکشنز ہیں. جس طرح مقصد پیارا ہوتا ہے نا، تو کچھ لوگوں کو اس سے روکنے والی چیزیں کون سی ہوتی ہیں جو کہ ان کو اس مقصد سے دور کر دیتی ہیں؟ وہ ہیں آرزوئیں، لمبی آرزو، خواہشات ہیں. پھر سورۃ ہجر کی آیت 17 میں شیطان کا تذکر آئے گا. یہ ہے انسان کو مقصد حیات سے ہٹانے والی ہستی. آیت 22 میں ہواؤں کا ذکر ہے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے چلتی ہی رہتی ہیں، چاہے کسی کو اس سے فائدہ ہو یا نقصان. پھر آیت 40 میں مخلصین کا ذکر ہے. مخلص کون ہے؟ جو اپنے مقصد پہ نظر رکھے اور اپنا کام کرتا ہی جائے. پھر 45 میں متقین کا ذکر ہے. یہ کون لوگ ہیں کہ جو مقصد پر نظر رکھتے ہوئے جنت میں جانے کی تیاریاں کرتے ہیں؟ دنیا میں بہت ساری گناہوں کی ان کو بھی دعوتیں ملتی ہیں، لیکن وہ دعوت قبول نہیں کرتے. اور پھر آیت 51 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوبارہ مثال آئے گی کہ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پہچانا اور پھر حالات کے اتار چڑھاؤ کا نام نہیں لیا بلکہ چلتے ہی گئے. ہجر 59 میں قوم لوط کا ذکر ہے. ان کو کس چیز نے مقصد حیات سے ہٹایا؟ نفس پرستی. اور وہ ایسی چیز میں پڑ گئے کہ جنہوں نے ان کو انسانیت کے درجے سے بھی نیچے کر دیا. آیت 60 میں حضرت لوط کی بیوی کا ذکر ہے. غابرین کا لفظ ہے، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے والی. حقیقت یہ کہ انسان جب زندگی کا کوئی مقصد متعین کرے، پھر پیچھے نہ دیکھے، نیکی کا ارادہ کرے تو چل پڑے. پیچھے مڑنا محبت اور اٹیچمنٹ کی علامت ہوتی ہے. تو زندگی میں بعض دفعہ ہم بھی اپنے مقصد سے غافل ہو کر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں. پھر ہجر 82 میں اصحاب الہجر کا ذکر ہے. دنیا کو مقصد بنانے والے بلند عمارتوں میں کھو گئے. اس قوم کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں اس دنیا سے شاید جانا ہی نہیں. اس کے بعد سورۃ ہجر آیت 88 میں اللہ نے آپ کو مجھے بڑا خوبصورت نسخہ دیا ہے، لا تمدن عینی کا، اپنی آنکھوں کو لمبا نہ کرو ان چیزوں کی طرف جو ہم نے لوگوں کو دی. کیا پتہ چلا کہ جن کو مقصد پیارا ہوتا ہے، وہ دوسروں کی خوبصورت چیزیں اور چمکتی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اس کی تمنا میں اپنے مقصد سے غافل نہیں ہو جاتے. اور پھر 91 ہجر میں مقصد کی دوری جب آتی ہے امت میں تو وہ ٹکڑوں میں بٹتی ہے. یہ بات پوری یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر سب دینداروں کو یہ بات یاد رہے کہ قبر میں جا کر من ربو کا، من رسولو کا، ماں دینو کا، ان تین سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور حشر کے پانچ سوال بھی یاد رہے، تو کبھی فرقوں میں نہ بٹیں، کبھی کسی کے نام کے اوپر اپنے آپ کو قربان نہ کر دیں. اور اسی طرح آیت 88 اور 99 میں تسبیح اور سجدوں کے ذریعے فوکسڈ ہونا سیکھو. زندگی کے اس میدان میں آپ کے میرے لیے ہمیشہ یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنے مقصد سے دور ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سورت نحل پڑھیں گے ہم. سورت النعم بھی کہتے ہیں اس کو، نعمتوں سے بھری بھی سورت ہے. آیت 14 میں کشتیوں کی مثال ہم دیکھیں گے، ان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، چاہے ان میں حص ہے کہ نہیں، لیکن آپ دیکھیے ہر وہی کشتی کنارے پہ لگتی ہے جو اپنے کام سے کام رکھتی ہے. پھر 15 آیت میں پہاڑوں کی بات ہے، جمے ہوئے ہیں اور نہریں بہتی ہیں، راستے چلتے ہیں. اس کائنات سے آپ کو مجھے سورہ نحل میں بہت سارے استاد ملیں گے کہ جن کو دیکھ کر ہم بھی با مقصد جینا سیکھیں گے. پھر نحل 23 میں مستکبرین کی بات ہے، مقصد سے غافل کرنے والی چیز اپنی ذات کی بڑائی. بہت سارے لوگ اپنی ذات کے بت کے اندر کھو کر مقصد کو بھول جاتے ہیں. اور آیت 41 سے 42 میں مقصد کی خاطر ہجرت اور جہاد اور صبر کرنے والے، یعنی جب مقصد زندگی کے راستے میں بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی آ جائے تو اس سے الجھنے کی بجائے اس کو اپنے راستے سے ہٹانے والے ہوتے ہیں. آیت 45 میں نڈر ہونے والے اللہ کی پکڑ سے. حقیقت یہ کہ جب بندہ نڈر ہو جاتا ہے نا تو وہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے. آیت 59 میں بیٹیوں کو زندہ گاڑنے والے بے مقصدیت کے ساتھ جیتے ہیں. جو اولاد کو صرف اپنے دنیا کے فوائد کی نظر سے دیکھے گا تو اس کو پھر بیٹے ہی زیادہ اچھے لگے گے، حالانکہ بیٹیاں دکھ سکھ میں ساتھ ہوتی ہیں. پاس نہ بھی ہوں ماں باپ کے دکھ کے وقت پہ تڑپ جاتی ہیں، اور بعض دفعہ دیکھا گیا کہ بیٹے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بے نیاز ہوتے ہیں. نہ بیٹا برا ہے نہ بیٹی اچھی ہے، بات یہ ہے کہ اولاد مقصد حیات نہیں ہے. اس اولاد کو باقیہ تو صالحات میں بدل دیجئے، پھر چاہے بیٹا ہو کہ بیٹی ہو. پھر اس کے بعد ہم سورت نحل 66 میں چوپایوں کا ذکر پڑھیں گے. انام دودھ دیتے ہیں، پیشاب اور خون کے درمیان سے دودھ نکلتا ہے. کیسے؟ کیونکہ جس کام پہ اللہ نے ان کو لگایا ہے وہ لگ رہے ہوئے. اگر ذرا سے ادھر سے ادھر ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ دودھ میں پیشاب کی بو اور خون کا رنگ شامل ہوتا. اور آیت 68 جو ہماری اس پارے کی آیت تدبر بھی ہے، شہد کی مکھی کی بات ہے. اس کو سنتے وقت اور پڑھتے وقت تو یقینی بات ہے کہ ہم شرمسار ہی ہوں گے. کتنی چھوٹی مخلوق اتنی عقل مند ہے، اور ہم اتنا کچھ ہوتے ہوئے رکھتے ہوئے بعض دفعہ نہ سمجھ ہو جاتے ہیں. اور پھر 92 آیت میں اپنا ہی سوت کاٹ کر دوبارہ بگاڑنے والی عورت، کہ جس کی زندگی کا جب مقصد نہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کام شروع کرتے ہیں کچھ دن پھر چھوڑ دیتے ہیں، بس کام برائے کام کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے آپ نے اپنا مقصد حیات ڈھونڈنا ہے. کہ آج کل ہمارا مقصد اور ہمارا فوکس ہمارا سیل فون نہیں ہو گیا، ہر چیز اسی کے گرد گھومتی ہے، گھنٹوں اس کا دیدار کرتے ہیں اور بے نیاز رہتے ہیں. اگر آج کی شیٹ دیکھ لیجئے، ایک نظر گو تھرو کر لیتے ہیں، تو آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں دیکھیں گی. آیت تدبر آیت 68 سورت نحل ہے. انشاءاللہ جب ہم اس آیت پہ پہنچیں گے تو آپ خود بھی دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کتنی پیاری باتیں ہیں. اسی سے متعلق آج کی بڑی خوبصورت حدیث بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کی تشبیہ دی گئی ہے کس سے؟ شہد کی مکھی سے. پڑھ کر سناتی ہوں آپ کو یہ حدیث تاکہ آپ بھی فائدہ اٹھا سکے اس سے. مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح درجے کی روایت ہے، ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح فرمایا. آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی سی ہے، کھاتی ہے تو طیب اور جو نکالتی ہے وہ بھی طیب، اور جب کسی چیز پر گرتی ہے تو نہ توڑتی ہے نہ بگاڑتی ہے، یعنی ہزاروں پھولوں کے رس لے کر نکلتی ہے لیکن اس کی ایک پتی نہیں توڑتی. اس کے برعکس آج ہم ایک پھول کے پاس سے بھی گزریں تو اس کو بکھیر دیتے ہیں. اسی پہ پھر آج کی ہماری دعا بھی ہے، بڑی پیاری دعا ہے، فوکسڈ کرنے والی، زندگی کے قبلوں کو درست کرنے والی دعا ہے.
اللہم انی اسألک الثبات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب
اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. بہت ہی خوبصورت دعا ہے, انسان کو فوکس کرنے والی اور نعمتوں کی قدر کرنے والی. اس کا ترجمہ ہے, اے اللہ میں معاملے میں تجھ سے ثابت قدمی کا اور راست روی میں عزیمت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے تیری نعمتوں کے شکر اور تیری حسن عبادت کی توفیق مانگتا ہوں اور تجھ سے تمام برائیوں اور علائشوں سے پاک و صاف دل اور سچ کہنے والی زبان کا طلبگار ہوں اور تجھ سے ان چیزوں کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جنہیں تو جانتا ہے اور ان چیزوں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جنہیں تو جانتا ہے اور میں تجھ سے ان گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں جو تیرے علم ہے. حقیقت یہ کہ جو کام آپ اپنی کوششوں سے نہیں حاصل کر سکتے, جو چیز کوششوں سے نہیں ملتی وہ دعاؤں سے ملتی ہے. تو اس دعا کو پڑھنے سے آپ دیکھیں گے کہ خود بخود جو کام دین میں کر رہے ہیں دنیا میں کر رہے ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ثابت قدمی بھی دے گا اور دل جمعی بھی ملے گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد وقت کا بہترین استعمال کیا ہے, مقصد حیات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور یہ احساس پیدا کریں کہ عمر عزیز ہر لمحہ کم ہوتی جا رہی ہے. سوچیں کل سے آج ہم موت سے ایک دن قریب ہو گئے اور گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہ ہوگا. تو آج آپ نے 24 گھنٹے کے لیے اپنے لیے یہ سوچ کا نقطہ رکھنا ہے کہ میری زندگی کم ہو رہی ہے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا مقصد حیات بہت واضح ہے. انسان ہونے کے ناطے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور امت مسلمہ ہونے کے ناطے میرا آپ کا مقصد حیات کیا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, لوگوں کے لیے جینا, لوگوں کو نفع دینا. اور یہاں یاد رکھیے کہ ہم نے پچھلے پارے میں وامما ینفع الناس کی بات کی تھی, 14th پارہ پورا اس کی عملی تفسیر ہے کہ آپ کو کائنات کے ایسے ایسے بڑے بڑے شاہکار نظر آئیں گے کہ جو کائنات کو فائدہ دے رہے ہیں. اور آج کا ٹائم ویسٹر کیا ہے, کاموں کو ادھورا نہ چھوڑیں. بہت بڑا ٹائم ویسٹر یہ ہوتا ہے ادھوری کوشش ہے, آدھا کام کیا چھوڑ دیا, فائدہ کیا ہوا, کچی روٹی اتار لیں گے نہ کھائیں گے نہ کچھ. تو زندگی میں جو کام شروع کریں اس کو پورا کریں, اور کام پورا تب ہوگا جس دن دنیا سے جائیں گے. اس دنیا میں ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے کام کرنے کی. اور آج کی ہماری رول ماڈل شخصیت کہہ لیجئے, قابل تقلید مثال شہد کی مکھی ہے. جہاں آیتیں آئیں گی ان سے ملاقات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے وقت میں برکت دیں. آئیے پڑھتے ہیں, سورۃ ہجر ہمارے سامنے ہے اور سورۃ ہجر کے اندر بھی آپ کو بڑے خوبصورت طریقے سے قرآن کی حفاظت کی بات ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. الف لام را یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی. دور نہیں یا بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا پچھتا پچھتا کر کہیں گے, کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا. یہ کب ہوگا؟ بہت سارے وقت ہیں. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک پکار لگائے گا کہ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی اب جہنم سے نکال دو. تو اللہ تعالیٰ سب گناہگار مسلمانوں کو بھی جہنم سے نکلوا دیں گے. یہ منظر دیکھ کر کفار حسرت کریں گے کہ ربما یود الذین کانوا مسلمین, کاش آج ہمارے اندر بھی ایمان ہوتا, کوئی تو امید ہوتی اس جیل سے بچنے کی. اور یہی بات آج بھی کفار کہہ سکتے تھے اگر مسلمان دنیا میں ترقی کر رہے ہوتے. یاد رکھیے, مسلمان کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے خواہش کریں کہ ہم مسلمان ہوں. اسی طرح اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جانوروں کے بدلے دلوائے گا. جب بکری کا بکری سے بدلہ دلوا دیا, اللہ تعالیٰ دونوں کو کہے گا مٹی ہو جا. اس منظر کو بھی دیکھ کر کفار کہیں گے کاش آج ہمیں بھی یہ بات ملے. میں آپ کو اپنے اوپر لے کر اور آپ اپنے اوپر لے کر سوچئے, کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ کفار اس برے انجام سے دو چار ہوں؟ نہیں ہے نا. آج کوشش کریں, تھوڑا سا آرام کم کر لیں, تھوڑا سا کھانے کا وقت کم کر لیں, تھوڑی سی اپنی سہل پسندی کو مشکل میں بدل لیں, لیکن اس دعوت کو عام کیجیے. اس کا صرف گول آڈینس مسلمز ہی نہیں ہے, نان مسلم بھی ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں بہت لوگ پیغام سنتے ہیں, میں کہتی ہوں ابھی کیا ہوا ہے, ابھی تو ہم اپنی فوج تیار کر رہے ہیں. یہ آپ کا میرا کام یہ تو نہیں تھا کہ ہم بیٹھ کے مسلمانوں کو سکھاتے اور سیکھتے. ہم نے تو اس خوبصورت دولت کو دوسروں سے شیئر کرنا تھا. دل میں دعا کرتے ہوئے خواہش کریں گے. اور آپ دیکھیے کہ یہاں ساتھ ہی طول العمل لمبی آرزو ہیں. بہت سارے لوگوں کو حق سمجھ آ جاتا ہے لیکن وہ کیوں نہیں مانتے, کیونکہ راستے میں کھانے پینے مزے موج مستی ہے. ایک ماں کی بات جو اس کی معصوم سی بچی نے اس سے کہی کہ ماما میں تھوڑی دیر کے لیے کرسچن ہو سکتی ہوں؟ کیوں؟ وہ میرے فیوریٹ بسکٹس جس میں آپ کہتی ہیں فلاں چیز ہے وہ کھانا چاہتی ہوں. تو کیا وہ اس کو کھانے سے پہلے میں اسلام چھوڑ دیتی ہوں؟ اور ماما اگر کیا ہوا اگر میں رمضان میں کرسچن ہو جاؤں تو مجھے روزے نہیں رکھنے پڑیں گے؟ یہ سچے واقعات ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ خواہشوں کی محبت اور دنیا کے چیزیں یہ لوگوں کو چند دن کی امیدیں لگاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی. ہماری بھی مہلت چل رہی ہے, پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. اب یہاں آپ کو سورہ ہجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت باتیں ملیں گی. کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں چھانٹتے تھے؟ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے. اپنے اوپر لیں, بڑے اتفاق سے آپ کسی کو دین کی دعوت دینے گئیں اور کسی نے آپ کے ہاتھ سے مائک چھینا اور ساتھ ہی آ کر آپ کو کیا کہا, انکی لمجنونہ. تو آپ تو پاگل دکھتی ہیں مجھے, آپ تو مجنو ہیں. پھر دیکھیے ذرا ہمارا دین اور ہمارے دین کا کام, پاؤں پٹکتے روتے آنسو پوچھتے آئیں گے اور کہیں گے آج کے بعد مجھے کوئی نہ کہے, میں نہیں جاتی ادھر, وہاں کے لوگ بڑے بدتمیز ہیں. 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں سنی ہیں, منہ پہ آ کے کہتے تھے انکا مجنون. دیکھیے آئے تھے, آپ عربی نہیں پڑھتے نا, ساتھ ساتھ بعد میں جا کے دیکھے, انکا لمجنون, بے شک تو ہی مجنو ہے. کیسا انداز ہے, کون ہے جو ایسی باتیں سن کر پھر لگا رہے؟ جس کی نظر مقصد حیات پہ, جس کو کام پیارا ہوتا ہے نا, وہ تعریف اور تنقید سے بے نیاز ہے, وہ مشکلات اور آسانیوں سے بے نیاز ہے, وہ رسپانس اچھا ہے کہ برا اس سے بے نیاز ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت مجھے کرنا کیا ہے. اور ساتھ ہی کہتے تھے اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا, ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے. یہ کوئی کھیل کہ آپ نے کوئی کہا کہ فرشتے آ جائیں, فرشتے آ گئے, ایسے آسانی سے نہیں بھیجتے. جب وہ اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. کب اترتے ہیں؟ موت کے وقت. اور وہی لے کر آتا تھا فرشتہ. رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. یہ ہائی لائٹ کرنے کی آیت ہے, یہ سورت کی معروف آیت ہے, اننا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یاد رکھیے کہ یہاں قرآن کے لیے لفظ ذکر استعمال ہوا ہے اور ذکر کی حفاظت ہے, اور ذکر کے اندر تفسیر بھی ہے, حدیث بھی ہے, اس کا پیغام بھی ہے. کئی لوگوں کو قرآن کی صفت پہ بہت رشک آتا ہے. ایک ایسا دور گزرا کہ لوگوں نے بائبل کے نسخے جمع کیے, کہ ذرا ہم دیکھیں کہ کانٹراڈکشن ہے بائبل کے مختلف سالوں کے نسخوں میں. 100,000 سے زائد اختلافی روایات نظر آئیں. اور جب انہوں نے کہا اچھا ہماری بائبل میں اتنے اختلاف ہیں تو ہم ذرا قرآن کو بھی ڈھونڈیں, پوری دنیا کے قرآن انہوں نے جمع کیے. یہ کام ہوا سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے, ایک پوری بلڈنگ بنائی گئی جس میں یہ سارے کہہ لیجئے کہ ڈاکیومنٹس رکھے گئے. اور جب انہوں نے قرآن پوری دنیا سے جمع کر کے اس کو چیک کیا, وہ خود اس بات کی گواہی دینے پہ مجبور ہو گئے کہ پورے سب نسخوں میں ایک آدھ کتابت کی غلطیوں کے سوا کوئی غلطی نہیں ہے. جیسے آج کی ہماری شیٹ میں ایک غلطی نکلی, سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قرآن وہ کتاب, اس کو چھو کر کے یہ پی ڈی ایف کاپی ہے, انچینجیبل کاپی ہے, اسی لیے ابھی تک قائم ہے. جو آج ہم مسلمانوں نے دین کی حالت بنائی ہوئی ہے, اس کا تو کوئی نام تک نہ دکھتا. کچھ اس کے لفظ اردو کے ہوتے ہیں, کچھ انگلش کے ہوتے ہیں, اور کچھ اس میں ریسیپیز لکھی ہوتی, ہم کیا کچھ کر چکے ہوتے. اس کا زبر زیر جیسے محفوظ ہے, ایسے نبی کی حدیث بھی محفوظ ہے, کیونکہ ذکر میں وہ بھی آتی ہے. دعا کیجئے کہ اس پیاری کتاب کی حفاظت اللہ ہم سے بھی لے لے, نہ اس پہ ہماری خواہشوں کا رنگ آئے, نہ ہمارے افکار اس پہ آئیں, اور بالکل پیور سوچ کے ساتھ ہم اس قرآن کو پڑھیں. اے نبی, ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. یعنی یہ ہمیشہ ہوگا, جس نے اس کتاب پہ عمل کیا اس کا مذاق تو ضروری اڑایا جائے گا. مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کے مانند گزارتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. قدیم سے اس کماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آیا. ذرا سوچئے, یہ قرآن کافروں کے دلوں میں سلاخ کی طرح گھستا ہے. میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں باربیکیو آ جاتا ہے. اب دیکھیے گوشت کے ٹکڑوں کو کیسے آگ کے اوپر سوکا جاتا ہے, سلاخیں گھسائی جاتی ہیں. یعنی اس قرآن کو پڑھ کر فاسقین کے دلوں پہ سانپ دوڑتے ہیں. اس کے برعکس دوسری طرف مومنوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات بھی پیش کی کہ مومنوں کے دلوں پہ یہ قرآن ٹھنڈک اتارتا ہے. آگے چند آیتوں کے بعد آئے گی بات. فرمایا, اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے, تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے, بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا. چلیے ہم اپنے آپ کو پوچھتے ہیں, اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں. قرآن سنتے وقت ٹھنڈک پڑتی ہے یا گھبراہٹ ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے؟ کوئی کہتا ہے قرآن کی محفل میں میری دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, پلپیشن شروع ہو جاتی ہے, ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اور کوئی کہتا ہے کہ میں قرآن نہیں سن سکتی, عربی سنتی ہے, قرآن جب چلتا ہے تو اس کو بند کر دیتی ہوں, مجھے وحشت ہوتی ہے. بھلا کیوں؟ خوف آ رہا ہوتا ہے. تو بھی اس خوف کو دور کیجئے, نئی نئی چیز ایسی لگتی ہے. یاد رکھیے, سنے نہ سنے ماننا تو پڑے گا. اس لیے اس قرآن کو اپنے دل کی ٹھنڈک بنائیں. دعا کریں, انت جل القرآن العظیم ربی قلبی, اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے. کئی لوگ تین گھنٹے کی فلم کے لیے بیٹھ جائیں گے اور قرآن کے لیے سب سے پہلے پوچھیں گے کتنی دیر بیٹھنا پڑے گا. آپ کو لگتا ہے روز یہاں آپ زیادہ دیر بیٹھتے ہیں؟ مجھے تو ہر دن اینڈ پہ شک پڑتا ہے کہ شاید ایک گھنٹہ جلدی گزر گیا, پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا, اتنی جلدی سے گزر جاتا ہے. تو دعا کیجئے کہ یہ قرآن ہمارے دل کی بہار بنے, ہمیں مزہ آنے لگے, ہم اس کے اندر کھو جائیں اور ہم بالکل اس کے ایک ایک لفظ کو اپنے اوپر لے سکیں. پھر کائنات پہ تھوڑا سا غور و فکر. یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے, ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا. ستاروں کی باتیں, زمین کا حسن انسان اور آسمانوں کا حسن ستارے, اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا, کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے, اور جب وہ سنگن لینے کے لیے کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن سے اس کا پیچھا کیا جاتا ہے. پیچھے بات ہوئی قرآن کی حفاظت کی, یہاں اب اس کا عملی طریقہ بتا دیا. ہم نے زمین کو پھیلایا, اس میں پہاڑ جمائے, اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائیں, اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں, اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کائنات کا بیلنس کیسا ہے, یہ جو آکسیجن جس میں میں اور آپ سانس لیتے ہیں, اگر ذرا سی اپنی مقدار سے بڑھ جائے تو سب کچھ جل جائے, اور اگر ذرا سی کم ہو جائے تو ہم سب کے سانس گھٹ جائیں. اللہ نے ایسا پیارا ریشو پرپورشن رکھا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ پہلے آگ جلانے کے لیے کوئلہ تھا, پیٹرول تھا, اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیے کہ نئی چیزیں آ گئیں, نیوکلیئر انرجی آ گئی, وہ چیزیں کم ہو رہی ہیں, آگے بڑھتی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر چیز سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بس ہم کہتے ہیں نا بے تو کئی کر لو. ہمارے گھر میں کتنی فالتو چیزیں پڑی ہوتی ہیں, کس چیز کی دلیل ہے؟ شاپنگ ٹھیک نہیں کی, ایکسٹرا خرید لائے, اور کبھی اینڈ ٹائم پہ کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے, دوسری موجود ہوتی ہیں, دیٹ مین کہ وہ چیز کم لے کر آئے. کائنات میں ہر چیز مقرر ہے, بارش کتنی ہونی چاہیے. چلیے سب چھوڑ دیجئے, اس صورت میں ایک مثال آ رہی ہے بیٹیوں کی, اس کو لے لیجئے. ہر ایک چاہتا ہے بیٹا ہو. اب آپ بتائیے سب کے گھر میں بیٹا ہو, تو ان کی شادیاں کہاں ہوں گی؟ عورتوں مردوں کا بیلنس تک اللہ تعالیٰ نے برابر رکھا ہوا ہے، تو اس مالک کو پتا ہے کہ کہاں کس چیز کی کتنی ضرورت ہے. برابر ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو، زندگی موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. ہمارے ہاں ایک جملہ بولتے ہیں، اللہ وارث. سچ ہے، ہماری زندگی میں بھی اللہ وارث ہے اور ہمارے بعد بھی اللہ ہی وارث ہے. پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. ہم میں سے کتنوں نے اپنے دادا دادی کو نہیں دیکھا، پردادا پردادی کو دیکھا؟ اور اسی طرح آپ اپنے بچوں کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں. کچھ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں آنکھوں ٹھنڈی کرنے کے لیے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دیتا ہے. کیا آپ اپنے پوتوں پوتیوں اور ان کے بچوں کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے نا، تو کتنے بے بس ہیں. صرف ایک جنریشن پچھلی اور ایک یا دو اگلی جنریشن ہم دیکھتے ہیں. اللہ کو ہمارے فور فادرز کا بھی پتہ ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کا بھی پتہ ہے. تو دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمارے بڑوں میں سے بڑوں کے بڑے جو گئے ان کی غفلتوں اور ان کی نادانیوں کو معاف کر دے، اور ہماری نسلوں کی نسلوں کی نسلیں جو آنے والی ہیں ان کے دین ایمان کی حفاظت فرما.